یا حسین یا حسین مٹا ہے اور نہ مٹے گا کبھی پیام حسین.
سوالات ہیں, اس کو میں دہرا دیتا ہوں. ایک انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ قرآن میں جو موت کا ذائقہ کل نفس ذائقۃ الموت ہے, تو چکھنے کی اصطلاح کیوں استعمال ہوئی ہے, کیوں یہ نہیں کہا گیا کہ ہر نفس موت کا مزہ پائے گا؟ تو اب ذائقے میں اور مزے میں کیا فرق ہے, یہ اپنی ایک جگہ ایک بحث ہے. یعنی آپ ذائقے اور مزے میں کیا معنی لینا فرق لینا چاہ رہی ہیں, مجھے بھی خود بھی سوال سے سمجھ میں نہیں آیا. بظاہر جو ہے عربی میں یہ جو لفظ مزہ ہے یہ عربی کا لفظ نہیں ہے, یعنی اردو میں ہی ذائقے کا اگر آپ ترجمہ کریں گے تو ایک معنی ذائقے کا اردو میں مزہ ہی ہوتا ہے. یہ انشاءاللہ اگر خدا نے چاہا تو گفتگو کا حصہ ہے, اس لیے میں اس کو ابھی جواب نہیں دوں گا. ایک انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ جو کل ہم نے تین باتیں کیں کہ انسان روح کو درک کر سکتا ہے اور خدا سے روح کنیکٹ ہوتی ہے, تین راستے ہیں جن میں سے دو اجباری ہیں. ایک مشکلات ہیں, جیسے ہی مشکلات آتی ہیں نفس کی قوا کمزور ہوتی ہیں, روح قوی ہوتی ہے اور کنیکٹیویٹی حاصل ہو جاتی ہے دعا کی صورت میں. دوسری حالت حالت خواب ہے, نہ چاہتے ہوئے بھی انسان چونکہ اپنی روح کو درک کرتا ہے, بعض ایسے مقامات بعض ایسی چیزیں خواب میں درک کرتا ہے کہ جو اس نے کبھی بھی حالت بیداری میں گمان نہ کی ہو. ان کا جو تیسرا سوال ہے وہ اسی سے متعلق ہے کہ بعض چیزیں ہم عالم خواب میں دیکھتے ہیں اچھے برے سے متعلق نہیں ہوتی, نہ اچھا ہوتا نہ برا, لیکن یہ کہ کچھ عجیب چیزیں ہم کرتے ہیں, کچھ عجیب واقعات ہمارے ساتھ پیش آتے ہیں, اچھا اور برا اس کا تعین بعض اوقات مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے کس بنا پہ اس کو اچھا اور برے میں تفریق دی ہے. مسئلہ یہ کہ خواب اپنے اندر ایک پوری بحث ہے, جدا گانا کہ بندہ خواب پہ بحث کرے کہ خواب یعنی نظریات کیا ہیں خواب کے بارے میں, خواب کی اپنی اقسام ہیں. کل تو میں نے آپ کو بتایا تو بہت ایک اجمالی اور ابتدائی سی گفتگو تھی. یہ جو اچھا اور برا ہے اس کو بعض اوقات ہم اپنی نسبت سے لے رہے ہوتے ہیں, یعنی مجھے اچھا لگا تو اچھا ہے, مجھے برا لگا تو برا ہے, اب مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا تو نہ اچھا ہے نہ برا. ایسا نہیں ہوتا. خواب اگر سچا ہو, اب یہ اگر کیوں ہوتا ہے, اس لیے کہ آپ کبھی کسی اہل سے اگر جا کے اپنا خواب بیان کرنا چاہیں گے تو چند ایک سوالات جو وہ کرتا ہے ان میں سے وہ یہ ضرور پوچھتا ہے کہ آپ نے خواب کس وقت دیکھا, اس لیے کہ خواب کی صداقت کا بعض اوقات سے بھی ایک ربط ہے کہ آپ فلاں وقت میں اگر خواب دیکھ رہے ہیں تو وہ خواب معمولاً سچے ہوا تھا. اب معمولاً اس لیے کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے عوامل ہیں, جب سارے عوامل اکٹھے ہو جاتے ہیں تو پھر, اور جو اہل ہوتے ہیں وہ خواب سننے کے بعد یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ سچا ہے یا نہیں. تیسرا مرحلہ اس کی تعبیر کا ہوتا ہے. اب مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا کہ اچھا ہے یا برا, لیکن ہو سکتا ہے تعبیر اچھی ہو, ہو سکتا ہے تعبیر بری ہو. اب میں ایسا بہترین مثال جو آپ کو دے سکتا ہوں وہ قرآن میں موجود واقعہ جناب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ جیل میں پیش آیا, جب دو لوگوں نے خواب دیکھے. اب دونوں ہی کے خواب ایک عجیب و غریب کام ہے. ایک آدمی انگور نچوڑ رہا ہے, اس کا رس نکال رہا ہے اور اپنے بادشاہ کو پلا رہا ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ میں نے سر پہ تشت رکھا ہوا ہے, اس میں روٹیاں ہیں اور پرندے آ کے روٹیاں کھا رہے ہیں. اب اگر ہم بالکل عام حالت میں مانا کریں تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب سی کیفیت ہے کہ یعنی کیا میں روٹیاں دے رہا ہوں یا میں کسی کو شربت پلا رہا ہوں, آیا اس کا اچھے برے سے کوئی تعلق بظاہر نہیں نظر آتا. تعبیر بتا, ایک کے لیے حیات ہے دوسرے کے لیے موت ہے. تو ہم یعنی یہ جو کیفیات ہیں, اسی لیے میں نے کلرز کیا تھا کہ خواب اگر دیکھا جائے تو بہتر یہ ہے کہ اس کو اہل سے بیان کیا جائے. تیسری جو حالت ہے روح کی کہ جس میں روح بیدار ہوتی ہے, کنیکٹ ہو جاتی ہے اپنے پروردگار کی طرف, انسان اپنی روح کو بھی درک کرتا ہے اور روح خدا سے اپنے ربط کو پیدا کرتی ہے, وہ راستہ ایمان کا راستہ ہے. مجاہدت کے ذریعے سے, عبادت کے ذریعے سے, ریاضت کے ذریعے سے انسان وہ مقام حاصل کرتا ہے. اب یہ جو ہم نے کلرز کیا کہ اہل بیت کی نگاہ ہمیں, اہل بیت کی نظر میں نیند اور خواب ان کی کیفیت ایک جیسی ہے, تشابہ پایا جاتا ہے. نیند اگر ہمیشہ کے لیے ہو جائے موت ہے, موت اگر مختصر مدت کی کیفیت رکھتی ہو نیند کہلاتا ہے. اب اس کے اوپر اور ادلہ موجود ہیں لیکن چونکہ میں اس موضوع میں جانا نہیں چاہتا, نہ میرا یہ موضوع ہے, ہم نے ایک خاص مرتبے پہ پہنچنا ہے. اب یہ جو ہم نے کیفیات عرض کی آپ کی خدمت میں کہ یہ مخلوق ہے نیند کی مانند، اور خواب خود ایک ذریعہ ہے روح کی بیداری کا کہ ایک انقطاع حاصل ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو مرحلہ ہے اس سے ایک بات یہ سمجھ میں آئی کہ اہل بیت جو ہم تک بات پہنچانا چاہتے ہیں وہ یہ ہیں کہ موت صرف ایک مرحلہ ہے۔ کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی تھی یہ بات کہ مرض سمجھنے میں اگر ہم موت کو ایک مرض سمجھیں اور موت کو اگر نیند سے تعبیر کیا جائے تو فرق یہ ہے کہ مرض انسان اس سے بھاگتا ہے، نہیں چاہتا کہ مجھے مرض لگے، اس کے علاج کی فکر میں رہتا ہے، اس کو اپنے سے دور کرنے کی فکر میں رہتا ہے۔ مرض حتمی نہیں ہے، ضروری نہیں ہے کہ کوئی مریض ہو، لیکن اس کے مقابلے پہ اگر نیند کو دیکھا جائے تو نیند گویا ایک ضرورت ہے ہماری، لہذا ہم چاہتے ہیں کہ نیند کی طرف متوجہ ہوں، نیند انسان خود چاہتا ہے کہ آئے۔ تو جس طرح سے نیند کے لیے آمادگی کرتا ہے اسی طرح سے اسے موت کے لیے آمادگی کرنی چاہیے۔ جس طرح سے نیند ایک قطعی عمل ہے جس سے ہم ہر روز گزرتے ہیں، اسی طرح سے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ ایک دن اسی طرح سے موت بھی قطعی ہے، ایک نیند ایسی آنی ہے جس سے پھر قیامت تک کے لیے اٹھنا نصیب نہیں ہوگا۔ لہذا میں جو چند گھنٹوں کی نیند کا اہتمام کر رہا ہوں تو مجھے کیا قیامت تک کی نیند کا اہتمام نہیں کرنا چاہیے؟ لہذا جو اس سے تعبیر کیا گیا، آئمہ یہ سمجھانا چاہتے ہیں ایک مرحلہ ہے موت، اس مرحلے سے گزر کر دوسرے مرحلے میں داخل ہونا ہے، بالکل اسی طرح سے جیسے نیند دو دنوں کے درمیان میں ایک مرحلہ ہے، ایک دن ختم ہوتا ہے نیند کرنے کے بعد دوسرے دن کا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے، اسی طرح سے موت دو عالموں کے درمیان کا مرحلہ ہے، ایک مرحلے سے ایک عالم سے گزر کے ہم دوسرے عالم میں داخل ہو جائیں گے۔ لیکن موت کی جو کیفیت ہے اس میں اور نیند کی کیفیت میں جو دوسرا بڑا فرق ہے وہ یہ ہے کہ موت ایک ایسے مرحلے کا بھی نام ہے کہ جو انسان کو خود بخود یقین کی منزل میں داخل کر دیتا ہے۔ لہذا روایات میں بھی موت کے بارے میں فرمایا کہ موت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ انسان کی اوپر سے سارے حجاب ہٹ جاتے ہیں۔ اب جب حجاب باقی نہیں رہا تو پھر کسی قسم کا شک نہیں رہتا، جہاں شک نہ ہو اس منزل کو یقین کہتے ہیں۔ اب مرحلہ یہ ہے کہ یہ جو مرحلہ موت کا آ رہا ہے، میں ایک مرحلے سے دوسرے مرحلے میں جا رہا ہوں، تو گویا ایک عالم سے ایک مرحلے سے منتقل ہو رہا ہوں دوسرے مرحلے میں۔ اس طرف کے مرحلے کی کیفیت کا نام کیا ہے؟ یہاں حجاب ہے، وہاں شہود ہے، یہاں جہل ہے، وہاں یقین ہے۔ علم اور جہل کے درمیان کے مرحلے کا نام موت ہے، جو اس مرحلے سے گزرا وہ یقین کی منزل پر پہنچا۔ اب اس مرحلے سے گزرے گا مومن ہوگا بھی یقین کی منزل پر آئے گا، کافر ہوگا بھی یقین کی منزل پر آئے گا، لیکن ان دونوں کے یقین میں فرق کیا ہے؟ ان دونوں کے یقین میں فرق یہ ہے کہ مومن ایمان کے اعتبار سے اس منزل پر پہنچے گا کہ جس چیز پر اس نے ساری زندگی ایمان رکھا، اس کا ایمان جب تک موت نہیں تھی، اس کا یقین جب تک موت نہیں آئی تھی، علم الیقین تھا، اسے صرف علم تھا، لیکن جیسے ہی موت آ کر حجاب ہٹتے ہیں یہی یقین ترقی کر کر عین الیقین میں بدل جاتا ہے، یقین کی منزل میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ پس جہاں یقین کی منزل میں اضافہ ہو وہیں ایمان کی منزل میں اضافہ ہوتا ہے، جہاں ایمان باقی رہے بلکہ شدید تر ہو جائے وہاں حیات ہوتی ہے، موت نہیں ہوتی، وہ مرحلہ حیات ہے۔ لہذا مومن مرنے کے بعد بھی گویا زندہ ہے۔ کافر کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ کافر نے جس چیز کو ساری زندگی جھٹلایا ہوتا ہے، قیامت کے دن وہ اس کے موت کے بعد وہ اس کے بالکل برعکس ہوتا ہے۔ لہذا کافر جس مرحلے پر ہوتا ہے ساری زندگی اس نے اپنے آپ کو اس چیز میں گزار دیا کہ کوئی قیامت نہیں، کوئی موت نہیں، کوئی خدا نہیں، کوئی فرشتہ نہیں، سب باتیں ہیں، مرنے کے بعد جو کیفیت آتی ہے وہ کیفیت سوائے افسوس کے کوئی نہیں. اب مرحلہ یہ ہے کہ اس مرحلے کے بعد جس نے اپنے ایمان کو مطابق پایا اس کے لیے ہمیشہ کی جنت, جس نے بالعکس پایا اس کے لیے ہمیشہ کی دوزخ. اب یہ ہمیشہ کے لیے کیوں ہوتی ہے, اعمال وغیرہ کے حوالے سے یہ الگ بحث ہے معاد کی, کہ جو کبھی انشاءاللہ فرصت رہی سر فرصت عرض کروں گا آپ کی خدمت. بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ عمل کم ہے جزا اتنی زیادہ کیوں ہے. یہاں پر دنیا کا عمل اور قیامت کی جزا کے اندر کیا ربط ہے؟ تھوڑے عرصے کا گناہ کیا ساری آبادی عذاب کیوں؟ تو انشاءاللہ اس کو کبھی معاد کی بحث رہی تو عرض کروں گا. جواب ہے اس کے, ہر چیز مفصل موجود ہے. ابھی مرحلہ یہ ہے کہ جو میں گزر کر پہنچا ہوں, موت کیا کرتی ہے؟ موت اسی لیے قرآن میں بھی فرمایا, اے نبی ہماری عبادت کر, سجدے کر, حتی یاتیک یقین, یہاں تک کہ تجھے یقین حاصل ہو جائے. اس آیت کی ضمن میں جا کر تفاسیر کو آپ مطالعہ کریں تو آپ دیکھیں گے اس مقام پر یقین کی دونوں تعبیریں ہیں. بعض علماء نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے عبادت کر یہاں تک کہ تو یقین کی منزل پر آ جا, تو ایسے علماء کے اوپر اعتراض یہ کیا گیا کہ اس آیت کا مخاطب ہے کون؟ اس آیت کے مخاطب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. پیغمبر کی ذات مبارک ہے, جس سے زیادہ یقین کی منزل پر کوئی فائز ہو نہیں سکتا. لہذا یقین سے کیا مراد ہے؟ کیا پیغمبر اس سے پہلے یقین کی منزل پر نہیں ہے؟ کہا حتماً ہے. تو کہا پھر یقین سے کیا مراد ہے؟ روایات بھی اس کو سہارا دیتی ہیں اس معنی کو, اور مفسرین نے بھی اس پر مفصل بحث کی ہے. کہا یہاں پر یقین سے مراد موت ہے, لہذا قرآن کی موت کے بارے میں جو دوسری تعبیر ہے وہ یقین. موت ایک ایسا مرحلہ ہے کہ جو یقین کی منزل پر لے آتا ہے, لیکن کیفیت یقین موت کے بعد کے درجے کو متعین کرتی ہے. اگر موت سے پہلے کا مرحلہ اور موت کے بعد کا مرحلہ موافقت رکھتا ہے, یعنی میں جس پر ایمان لایا تھا وہی میرے لیے ثابت ہوا, تو میں بلندی کی طرف جاؤں گا, اور جو میں پہلے سمجھ رہا تھا اس کے بالعکس ہوا تو میں نیچے کی طرف جاؤں گا, پستی کی طرف جاؤں گا. ایمان کے زیادہ ہونے کو شہادت کہتے ہیں اور ایمان کے ختم ہو جانے کو ہلاکت کہتے ہیں. اب یہ جو درجے ہیں یہ تمام, یہ کیا کیفیت ہوتی ہے؟ اس کی ایک مثال علماء نے اس بات سے دی کہ جتنے بھی موجودات ہیں سب کے اپنے درجات ہیں. عالم مادہ میں جتنے موجودات ہیں سب کے درجات ہیں. ان درجات کے اعتبار سے کہ جس کی وجہ ان کے اندر فضائل کا ہونا نہ ہونا ہے, کا سب سے پست درجہ خاک کا ہے. اور خاک ایسا درجہ ہے کہ جہاں اس کا وجود اور عدم بالکل ایک دوسرے کے آس پاس ہوتا ہے, ذرا سی ہوا تیز چلی خاک اپنا بعض اوقات وجود ختم کر دیتی. خاک سے زیادہ افضل جماد پتھر اور پہاڑ ہیں, اس لیے کہ کم از کم ان کے اندر یہ فضیلت موجود ہے کہ اپنے وجود کو باقی رکھتے ہیں. ان سے افضل نبات ہیں, نبات کے اندر فضیلت کیا ہے؟ نہ صرف اپنے وجود کو باقی رکھتے ہیں بلکہ بڑھا سکتے ہیں, 102, 2 سے 3 ہو سکتے ہیں. نبات پودوں سے اوپر حیوانات ہیں, حیوانات کی فضیلت تولید کے علاوہ بڑھنے کے علاوہ کیا ہے؟ اللہ نے ان کو ارادہ دیا ہے, اختیار دیا ہے حرکت پر, اپنی مرضی سے جہاں چاہے چلے جائیں. اسی حیوان پر اللہ نے فضیلت دی ہے انسان کو. فضیلت کیا دی ہے؟ کیا اللہ نے کوئی ایسی صفت جو حیوان میں ہے اس سے زیادہ دی؟ کہا کیا؟ عقل. یعنی عقل کے ہوتے ہوئے بھی انسان باقی جو کچھ ہے حیوان ہے, وہ چیز جو اسے حیوان سے جدا کرتی ہے عقل ہے. اب اگر یہ حیوان عقل حیوان ہے لیکن عقل رکھتا ہے, عقل کے ہوتے ہوئے حیوانی زندگی گزارے, عقل ہے لیکن حیوانی زندگی گزارے, تو فرمایا کہ بل ہم ازل, جو عقل کے ہوتے ہوئے حیوان بن کر رہے وہ حیوانات جن کے پاس عقل نہیں ہے ان سے بدتر ہے. لیکن جو اپنی عقل کو استعمال کرے تو فرمایا عقل جس کا راستہ حیوانیت روک رہی ہو، اگر وہ اپنی عقل کو اپنی حیوانیت پر فضیلت دے دے، ترجیح دے دے، تو پھر اس کا درجہ عالی. اب یہ انسان سے اور زیادہ کیا ہوگا؟ انسان تو ہے. کیا پروردگار تو نے اس مخلوقات میں کوئی اور درجہ ایسا بنایا ہے جو انسان سے افضل ہو؟ کہا کہ مادی وجود کے اعتبار سے انسان افضل ہے، لیکن معنوی وجود کے اعتبار سے وہ انسان جو اپنے نفس پر اپنی عقل کو ترجیح دے، جب موت کے مرحلے سے گزرتا ہے، مرتا نہیں ہے، شہید ہو جاتا ہے. یہ وہ سارے معنی ہیں جس کو ہم مختلف انداز سے آپ کے لیے بیان کرتے رہے، اس لیے میں اس منزل سے تیزی سے گزر رہا ہوں. اب مرحلہ یہ ہے کہ تیسرا راستہ کیا ہے روح کو درک کرنے کا؟ کہا تیسرا راستہ ایمان ہے، مجاہدت ہے، ریاضت ہے، یعنی علم ہے. آپ علم کے ذریعے اس مرحلے میں پہنچ سکتے ہیں جہاں انسان کو یقین حاصل ہو جائے، لیکن یہ جو یقین علم کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے یہ ایک مرتبہ ہے. موت آ کے کیا کرتی ہے؟ موت اسی علم کا ایک درجہ اور بڑھا دیتی ہے، جسے کہتے ہیں عین الیقین. اس اعتبار سے کہ یقین کے درجات ہیں، علماء نے یقین کے تین درجے بیان کیے ہیں. ایک درجہ علم الیقین، دوسرا عین الیقین، تیسرا حق الیقین. ان تین درجات کو جس مثال سے سمجھایا جاتا ہے وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ اگر آپ کہیں دھواں اٹھتے ہوئے دیکھیں تو آپ فوراً کس بات پہ پہنچیں گے، کس چیز کا علم حاصل کریں گے؟ کہ وہاں آگ لگی ہوئی ہے. یہ دھواں دیکھ کر آگ کا علم اور یقین حاصل کر لینا، اسے علم الیقین کہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ علم کے مرحلے میں ہیں، اس سے زیادہ نہیں. آپ نے دھواں دیکھ کر آپ نے آگ کا پتہ لگایا ہے. اس سے آگے کا مرحلہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ یقین کی منزل میں اضافہ کرے تو اسے چاہیے زحمت کرے، اس جگہ پہنچے جہاں آگ لگی ہوئی ہو. اب جب اپنی آنکھوں سے آگ لگی ہوئی دیکھے گا تو جو کیفیت اس کے اندر ایجاد ہوگی یقیناً وہ اس سے مختلف ہے جو دھواں دیکھ کر حاصل ہوئی تھی. اس لیے کہ دھوئیں کے ذریعے سے آگ کا علم یقین ہے، لیکن کیفیت آنکھ سے دیکھی ہوئی آگ میں اور دھوئیں کے ذریعے سے آگ کا پتہ چلانے میں زمین آسمان کا فرق ہے. فرمایا کیا؟ اس سے آگے بھی جب میں نے اپنی آنکھ سے آگ لگی ہوئی دیکھ لی ہے، کیا اس سے آگے بھی کچھ تصور کیا جا سکتا ہے؟ کہاں، اس لیے کہ آنکھ بھی دھوکہ کھا سکتی ہے. آج کل تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، وہ لیزر اور پتہ نہیں کس کس چیز سے یہاں پر آپ کو آگ لگا کے دکھا دیں گے، آگ بھی لگی ہوئی ہوگی، دھواں بھی اٹھا ہوگا. کیسے پتہ لگے گا کہ یہ حقیقت ہے یا آنکھ کا دھوکہ ہے؟ کہا اگر اس مرحلے پر آ کر اپنے آپ کو کلیئر کرنا چاہتے ہو، خود کو آگ میں ڈال دو. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آگ حقیقی ہوگی اپنا اثر رکھتی ہے، اس کے اثر ظاہر ہوں گے. اگر حقیقی آگ ہوگی جلائے گی. اپنے آپ کو آگ میں ڈال دینا اور اس کے اثرات کو لے لینا، اسے کہتے ہیں حق الیقین. اس سے آگے کا پھر کوئی مرحلہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے زیادہ پھر آپ کوئی چیز کلیئر نہیں ہو سکتی. لیکن ہوتا کیا ہے جب ہم اس مرحلے میں داخل ہوتے ہیں کہ خود کو آگ میں ڈال دیں، تو آگ اپنے اثرات دینا شروع کرتی ہے اور جو شے آگ تک پہنچی ہوتی ہے وہ اثرات لینا شروع کرتی ہے. اب آگ کے مقابل میں، آگ میں جانے والی چیزوں میں دو طرح کی چیزیں ہیں. کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آگ کی صفات سے مخالفت رکھتی ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آگ کی صفات سے موافقت رکھتی ہیں. ہوتا کیا ہے جب اس مرحلے پر پہنچ کر آپ نے علم الیقین کا ایک مرحلہ طے کر لیا، عین الیقین کا مرحلہ طے کر لیا، اب مرحلہ کیا ہے؟ حق الیقین کی منزل. عین الیقین تک اتنا مسئلہ نہیں تھا، لیکن حق الیقین میں یہ مسئلہ پیش آتا ہے کہ وہاں آگ کی موافقت اور مخالفت مہم ہو جاتی ہے. اگر موافقت رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ مخالفت رکھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اگر مخالفت رکھتی ہے چیز تو آگ کی تاثیر اسے جلا کر ختم کر دیتی ہے۔ اب لکڑی کو مثال لیجئے، کپڑے کو مثال لیجئے، کاغذ کی مثال لیجئے، یہ ساری اشیاء کیا ہیں؟ ان اشیاء کے اندر ایک حد سے زیادہ آگ کی تاثیر کو برداشت کرنے کی قوت نہیں ہے۔ پس یہ آگ میں جانے کے بعد پہلے گرم ہوتی ہیں، لیکن گرم ہونے کے بعد ان میں خود آگ لگ جاتی ہے۔ جب ان میں خود آگ لگتی ہے تو ایک درجہ یہ آتا ہے جہاں پر یہ جل کر خاک ہو جاتی، نابود ہو جاتی۔ لیکن ان کے مقابلے پہ لوہا، تانبا اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں، ان کے اندر کیا ہے؟ وہ موافقت رکھتی ہیں آگ کی صفات سے، لہذا یہ بھی پہلے مرحلے میں گرم ہوتی ہیں، لیکن دوسرے مرحلے میں ان میں آگ نہیں لگتی، بلکہ کیا ہوتی ہے؟ یہ آگ کی صفات کو اپنے وجود کے اندر جذب کرنا شروع کر دیتی۔ جب یہ صفات کو اپنے اندر جذب کرنا شروع کرتی ہیں تو ایک مرحلہ ایسا آتا ہے کہ جہاں آگ میں اور لوہے میں فرق کرنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ ہوتا ہے نا، بعض اوقات جب آگ پوری طرح سے دہکا دیتی ہے لوہے کو تو ایک موقع آتا ہے کہ انسان فرق نہیں کر پاتا کہ آگ کون سی ہے، لوہا کون سا ہے، فرق نہیں کر پاتا۔ لیکن آگ آگ رہتی ہے، لوہا لوہا رہتا ہے۔ اب جو افراطی ہیں وہ کہتے ہیں آگ ختم ہو گئی ہے، صرف لوہا ہے۔ جو تفریطی ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، لوہا ختم ہو گیا، آگ باقی ہے۔ اسی طرح سے پروردگار کا وجود ہے، اس کی صفات ہے، علم الیقین ہو سکتا ہے، عین الیقین کے بھی بعض مراحل طے ہو سکتے ہیں، لیکن ایک مرحلہ عرفان ایسا ہے کہ جب وجود کی کیفیتیں اپنے آپ کو سمیٹنے لگتی ہیں، او ادنا کی منزلوں پر کوئی وجود جب پہنچتا ہے تو مرحلہ یہ ہے۔ دیکھیں، دو وجود ہیں جو جا رہے ہیں، سفر کر رہے ہیں، انہوں نے مراحل طے کیے۔ ایک وجود ایک جگہ جا کر ٹھہر گیا، اس نے کہا میں اس ہر حد سے آگے جاؤں گا تو جل جاؤں گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرا وجود حرارت کو برداشت کرنے کی حد تک ہے، اس سے زیادہ آگے جاؤں گا تو آگ لگ جائے گی۔ لیکن جو اللہ کی صفات سے موافقت رکھتا تھا، وہ کعبہ قوسین و ادنا کی منزل میں داخل ہوا، تو جب وہاں داخل ہو جاتا ہے تو ساری صفات کو اپنے وجود میں لے لیتا ہے۔ اب افراطی کہتے ہیں اللہ نہیں ہے بس یہ ہے، تفریطی کہتے ہیں یہ نہیں ہے بس اللہ ہے، جبکہ دونوں ہیں۔ اللہ اپنی جگہ اللہ رہتا ہے، آل محمد اپنی جگہ آل محمد رہتے ہیں۔ صرف قوت یہ ہے کہ یہ ایسا وجود ہے، یہ ایسا وجود ہے جو آگ کی صفات کو اپنے اندر لینے کی قدرت رکھتا ہے۔ صفت لیتا ہے، وجود نہیں بن جاتا۔ آگ کا وجود جدا رہتا ہے، اس کا کام ہے اپنی صفات کے فیض کو جاری کرنا۔ تو جو اس کی صفات کو اپنے اندر جذب کرنے کی قوت رکھتا ہے، وہ ساری کی ساری صفات کو لے لیتا ہے۔ یہ کمال امانت ہے کہ وہ پھر اس کی صفات لے کر اپنے آپ کو مخلوق رکھتے ہوئے اس کی صفات کا مظہر بن جاتا ہے۔ یہ کمال امانت ہے کہ اپنا وجود بھی جدا رکھتا ہے اور اس کی صفات کا مظہر بھی بن جاتا ہے۔ جیسا یہ مرحلہ ہے، اسی طرح کا ایک مرحلہ کوئلے کے ساتھ بھی پیش آتا ہے۔ کوئلہ ایک عجیب وجود ہے، آگ اور کوئلے کے درمیان ایک عجیب سا ربط ہے۔ وہ ربط کیا ہے؟ کہ کوئلہ بھی جب آگ میں جاتا ہے اور پریشر میں آتا ہے تو کوئلے کے اوپر بھی دو طرح کے حالات گزرتے ہیں۔ یا تو کوئلہ آگ میں جانے کے بعد، پریشر میں آنے کے بعد اپنے اصل وجود پر ثابت نہیں رہ پاتا، جب اپنے اصل وجود پر ثابت نہیں رہ پاتا تو جل کر خاک بن جاتا ہے۔ ہم اور آپ ہر روز کوئلے کو مختلف مقامات پر جلتے اور صبح اس کی راکھ، کیا ہوتا ہے؟ منسجم وجود تھا، ثابت نہیں رہتا آگ کے پاس، جل کر خاک میں تبدیل ہو جاتا ہے، اپنے مقام سے نیچے آ جاتا ہے، ہلاک ہو جاتا ہے۔ لیکن کچھ کوئلے ایسے ہیں درمیان میں، وہ کیا کرتے ہیں، جتنا ان کے اوپر پریشر اور آگ کی حدت بڑھتی چلی جاتی ہے وہ اس کے سامنے صبر اور مقاومت سے کام لیتے جاتے ہیں۔ تو جب وہ اس مشکلات کے مرحلے میں صبر اور مقاومت سے کام لیتے ہیں تو ان مشکلات کا نتیجہ کیا نکلتا، میں نے کل کہا تھا نا کہ مشکلات ایک راستہ ہے اللہ تک پہنچنے کا، جو مشکلات کے راستے پہ ثابت قدم رہ جائے وہ پہنچ جاتا ہے، جو ڈگمگا جائے وہ دور ہو جاتا ہے، جو مشکلات سے پروردگار کے پاس پہنچنے کے راستے کو تھام لے وہ گزر جاتا ہے، آگے بڑھ جاتا ہے، جو مشکل گزرنے کے بعد خدا کو بھول جائے وہ ختم ہو جاتا ہے، اس نے اس مشکل سے کچھ نہیں سیکھا۔ جب نہیں سیکھا، جہاں خدا کو بھولتا ہے وہاں اپنے ہی وجود کو ختم کر دیتا ہے۔ جو مشکلات کے مرحلے میں ثابت قدم رہ کر اللہ تک پہنچنے کے راستے کو تلاش کر لے تو مشکلات جتنی اس کے اوپر پڑتی چلی جائیں بجائے اس کے چہرے پر ناگواری کے آثار آنے کے اس کا چہرہ کھلتا چلا جاتا ہے۔ اب آ کر اگر دیکھنا ہے مثال، تو کربلا سے زیادہ بڑی مصیبتیں تمہیں کہیں نہیں ملیں گی۔ تو آ کر دیکھو عابس شاکری کو، آ کر دیکھو عابس شاکری امام کا ایک غلام ہے، جب گیا ہے تو جاتے ہوئے عابس نے ایک مرتبہ اپنی زرہ کے بندوں کو کھولا، ایک مرتبہ اپنے سر سے خود کو اتارا، حتیٰ عابس نے اپنے تن پر موجود پیراہن کو بھی اتار دیا۔ کسی نے پوچھا عابس تو دیوانہ ہو گیا، عابس نے پلٹ کر کہا اگر تو دیوانگی سمجھ رہا ہے تو سمجھ لے یہ دیوانگی نہیں ہے، یہ عشق حسین ہے۔ یہاں پر جب مشکلات بڑھتی چلی جاتی ہیں تو اور مزہ آتا رہتا ہے، میں مزہ لینے کے لیے آیا ہوں، جان بچانے کے لیے نہیں آیا ہوں۔ تو ہوتا کیا ہے، جب کوئی صبر اور مقاومت کے اس درجے میں داخل ہو جائے تو وہ کوئلہ جو صبر اور مقاومت کو اپنے ہاتھ سے جانے نہ دے تو آگ اور مشکلات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے، وہ وہی کوئلہ رہتا ہے لیکن اس مرحلے سے گزر کرنے کے بعد ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو جو کوئلے کی زندگی تھی اس سے ہیرے کی زندگی اور شدید تر ہو جاتی ہے۔ اسی مرحلے سے گزرنے کا نام شہادت ہے۔ اسی مرحلے سے گزرنے کا نام شہادت ہے۔ لہذا یہ جو مشکلات ہیں، یہ جو پریشانیاں ہیں، اہل بیت علیہم الصلاۃ والسلام سے چاہنے والے، مولا کا ایک چاہنے والا آیا امیر المومنین علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں، کہا یا علی انا احبک، یا علی میں آپ سے محبت کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں، دوست ہوں آپ کا۔ فرمایا اگر واقعا میرا چاہنے والا ہے میں تجھے مشکلات کی خوشخبری دیتا ہوں۔ مشکلات کا نام سن کے کہا انا احبک یا علی، مشکلات کے باوجود بھی میں آپ سے پیار کرتا ہوں، آپ کو چاہتا ہوں۔ کہا میں تجھے شدید ترین مصائب کا اندیہ دیتا ہوں۔ شدید ترین مصائب کا اندیہ سننے کے بعد کہتا ہے انا احبک یا علی، بدترین مصائب میرے اوپر آ جائیں میں آپ کی محبت کا دامن نہیں چھوڑوں گا۔ میرا مولا فرماتا ہے پس میں تجھے شہادت کی خوشخبری دیتا ہوں۔ اہل بیت کی محبت کا راستہ اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اگر اس دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزیں امکانات اگر میری نظر میں مچھر کے پر کے برابر بھی ان کی کوئی اہمیت ہوتی تو میں اہل بیت اور ان کے دوستوں کو عطا کر دیتا۔ طے یہ ہے، یہ طے ہے کہ یا اہل بیت کی دوستی کو تھام لو یا دنیا لے لو۔ لہذا اس دنیا میں آنے والی مشکلات وہ راستہ ہیں کہ جن کے ذریعے سے ہمارا کوئلہ وجود ہیرے میں تبدیل ہو جاتا ہے اگر ہم صبر اور مقاومت سے کام لیں۔ ایک آخری مرحلہ بس یہ کہ اب جو انسان یقین کی مرحلے میں داخل ہوتا ہے، جو ایمان کے ساتھ جاتا ہے، درجہ بڑھ جاتا ہے، لیکن عین ہمارے ہی مقابل پر جتنے بھی دین ہیں، ادیان میں بھی تقسیم ہے الہی اور غیر الہی کی، بطور کلی دین انہیں کہا جاتا ہے جن میں کسی خدا، کتاب، قیامت، موت کے بعد مرنے، یہ تصورات جہاں پائے جاتے ہیں انہیں دین کہا جاتا ہے۔ لیکن ان دینوں میں سے، ادیان میں سے ہمارے پاس جن کی سند موجود ہے کہ کبھی اللہ نے پیغمبر بھیجے ہیں، یا یہ جن کو مانتے ہیں وہ اللہ کے پیغمبروں میں سے رہے ہیں، اور جن کتابوں کا یہ ذکر کرتے ہیں وہ کتابیں اللہ ہی کی طرف سے بھیجی گئی کتابیں ہیں، ان کو ہم ادیان الہی، دین الہی مانتے ہیں. لہذا عیسائی، یہودی، یہ دین الہی. ان کے مقابلے پہ مثلا ہندو مذہب ہے، وہ بھی خدا کو مانتے ہیں، قیامت کو مانتے ہیں، جنت جہنم کو مانتے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو مانتے ہیں. بعض کتابوں پر ان کا کہنا یہ کہ یہ آسمانی کتابیں ہیں، لیکن چونکہ ہمارے پاس سند نہیں ہے لہذا ہم ان کو الہی دینوں میں شامل نہیں کرتے. لیکن جتنے بھی ادیان ہیں، سارے کے سارے ادیان موت کو مرحلہ مانتے ہیں. اب آپس میں فرق ہے کہ کون کیسے مانتا ہے، کسی کا کیا نظریہ ہے، وہ چونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے اس لیے میں صرف خاص مقصد تک پہنچ کے اشارہ کرنا چاہتا ہوں. ان سب کے مقابلے میں، دینوں کے مقابلے میں، دنیاوی نظر ہے، سیکولر نظر ہے، مٹیریلسٹک نظر، مادہ پرست لوگ، جن میں سب سے ٹاپ کیپٹلزم، سرمایہ دارانہ. اب سرمایہ دارانہ نظام بیسیکلی ایک اکنامک نظام ہے، اقتصادی نظام ہے، معاشی نظام ہے، اس کا عقیدوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن کچھ عقیدے بالآخر آپ کے بیک آف مائنڈ کہیں نہ کہیں ہوتے ہیں، جن کی تاثیر اس شکل میں آتی ہے. ہر وہ شخص جو کہ قیامت پر، حساب پر، موت کے بعد کی زندگی پر ایمان رکھتا ہے، اس کی دنیاوی زندگی میں اس کے آثار ظاہر ہونے چاہیے. اگر آثار ظاہر نہیں ہو رہے تو اس کا مطلب اس کے ایمان میں مشکل ہے. واضح سی بات ہے، اس میں کوئی دوسری بحث نہیں ہے. اس کے مقابلے پہ جس کا ایمان یہ ہے کہ موت نابودی ہے، تباہی ہے، ختم ہو جائیں گے ہم، تو اس کے اثرات بھی مرتب ہوتے ہیں. کیپٹلزم، اصل کیپٹلزم جو اصل سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس کی جو بیس ہے وہ اسی عقیدے کے اندر. وہ عقیدتی بحث نہیں کرتے، لیکن ان کا اپنا وجود اس نظریے کی وجہ سے ہے. کیوں؟ اس لیے کہ جب کوئی موت نہیں ہے، موت نابودی ہے، موت کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب نہیں ہے، نہ جزا نہ سزا، تو جو کچھ بھی ہے یہ دنیا ہے. اب جو کچھ بھی یہ دنیا ہے، تو پھر دنیا میں آپ کا نظریہ کیا ہونا چاہیے؟ میکسیمم سیٹسفیکشن، اگر آپ کنزیومر ہیں، اور اگر آپ پروڈیوسر ہیں تو میکسیمم پروفٹ. اب اگر کیپٹلزم اس کے علاوہ کچھ ہو تو مجھے بتلائیے. یہ میکسیمم سیٹسفیکشن کہاں سے آتی ہے؟ مٹیریل سیٹسفیکشن کہاں سے آتی ہے؟ کیونکہ جو کچھ بھی کرنا ہے اسی دنیا میں کرنا ہے، ادھر کچھ بھی نہیں ہے. میکسیمم پروفٹ سے کیا مراد ہے؟ میکسیمم پروفٹ سے جو کچھ بھی کرنا ہے اسی دنیا میں، وہاں کچھ نہیں. اگر کوئی موت کو نابودی سمجھتا ہے تو اسے موت سے ڈرنا چاہیے، اس لیے کہ نابودی واقعی خوفناک ہوتی ہے. لیکن ہمارے پاس قرائن موجود ہیں، دلائل موجود ہیں، حتیٰ فلاسفہ، یونان کے فلاسفہ، انہوں نے عقلی طور پر یہ ثابت کیا ہے کہ موت کے بعد کوئی زندگی ہونی چاہیے. تو ہمارے پاس مختلف ادلہ ہیں، چونکہ بحث نہیں ہے میری، میں وہاں نہیں جاؤں گا. جو مقصد آج تک آپ کو پہنچانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم جو یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ موت کے بعد زندگی ہے، اور موت نابودی کا نام نہیں ہے، ہمیں کیوں ڈر لگتا ہے موت سے؟ بھائی موت ایک مرحلہ ہی ہے نا، گزر جائے گا. جیسے آپ رات کو آپ کے سوتے ہوئے ڈرتے ہو، نہیں ڈرتے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ اگلا دن موجود ہے، یقین کی منزل پر ہوتے ہیں، حالانکہ وہ یقین بھی عجیب ہوتا ہے. اصولاً تو یقین نہیں ہونا چاہیے ہمیں، لیکن یہاں یقین ہوتا ہے. وہاں قرآن، اہل بیت، دلائل سب موجود ہیں کہ وہ ہے موت کے بعد کی زندگی، اس کا ہمیں یقین نہیں. اگر یقین ہے تو پھر موت سے خوف کیوں؟ اب بعض کہتے ہیں جی موت سے خوف اس لیے ہے کہ اپنے، ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ہونا ہے، اور انجان منزل کا خوف ہو سکتا ہے، انسان میں طبیعی ہے. میں مان لیتا ہوں کہ فرض کریں ہمیں نہیں پتا وہاں کیا ہونا ہے، لیکن اگر کوئی آ کر مجھے وہاں کا کوئی بتا دے، ایڈریس دے دے کہ میرا واقف کار ہے وہاں، پھر مثلا اللہ تعالیٰ آپ میں سے جو لوگ نہیں گئے ہیں زیارات پر، ان کو جلد از جلد زیارات نصیب کریں. اب جو آدمی پہلی دفعہ تنہ تنہا جا رہا ہے کربلا، تو پریشان ہوگا نا کہ میں اکیلا جا رہا ہوں، کوئی جان زبان بھی نہیں جانتا، پہلی دفعہ جا رہا ہوں، مجھے معلوم نہیں ہے، تو اسے پریشان ہونا چاہیے. لیکن اگر میں نے آ کر اس کو کہا, میں نے کہا بھائی آپ کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت ہے, میرے ایک دوست ہیں کربلا میں رہتے ہیں, میں آپ کو یہ ٹیلی فون نمبر دے رہا ہوں, بس آپ نے فون کرنا ہے, وہ آ جائیں گے آپ کو لینے. تو جب میں نے بندہ بھی بتا دیا, فون نمبر بھی دے دیا, اب پریشان ہونے کی ضرورت ہے نہیں ہے. جب میں نے آپ کو فون نمبر دے دیا, بتا دیا, میرا بندہ میرا دوست آپ کو آ کے لے جائے گا, آپ نے صرف فون کرنا ہے. اب دو دن کے بعد آپ مجھے ملے, میں نے کہا ہاں بھائی فون نمبر سنبھال کے رکھا ہوا ہے. آپ کہیں نہیں وہ تو فون نمبر گم ہو گیا. اس کا کیا معنی ہوگا پھر؟ اس کا معنی یہ کہ یا تو آپ کو میری بات پہ یقین نہیں تھا کہ میں کسی کو بھیجوں گا, یا دوسری بات یہ ہے کہ مجھے یہ سمجھ میں آئے گا کہ آپ ڈر نہیں رہے تھے, آپ کو کوئی خوف نہیں, یہ صرف خوف کا جو آپ اظہار کر رہے ہیں یہ باتیں ہیں, ورنہ آپ کو شاید اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ آپ نے کبھی کربلا پہنچنا بھی ہے. آپ اس گمان میں پھر رہے ہیں. ہوتے ہیں نا بعض لوگ ارادہ کر لیا, آپ سوچ رہے ہیں یا اللہ ٹکٹ کینسل ہو جائے. بابا اگر جانا ہے تو ٹکٹ کیوں کرایا؟ تو بعض لوگوں کو جانے کا ہی, دونوں میں سے ایک بات ہے نا, یا تو آپ کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ آپ کربلا پہنچیں گے, یا آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے کہ میں نے آپ کو غلط ایڈریس دیا ہے, ورنہ نمبر گم نہیں ہونا چاہیے. اگر ہمیں نہیں معلوم قیامت کے بعد کیا ہونا, یہ ایک مرحلہ ہے, لیکن اگر معصوم آ کر بتلا دے, معصوم یہ کہے جب تم مرو گے میں آؤں گا, کہے یا نہیں؟ معصوم نے ساتھ میں ایک فون نمبر بھی دیا. پھر فون نمبر کیا دیا؟ معصوم نے کہا تم ایمان کی ڈوری کو ہاتھ میں تھامے رکھنا, ایمان کی ڈوری کو ہاتھ میں تھامے رکھنا, میری طرف سے گارنٹی ہے. بس اگر میں ایمان کی ڈوری کو ہاتھ میں تھامے ہوئے نہیں ہوں تو یا تو مجھے معصوم پر یقین نہیں ہے, یا موت کے بعد کے مرحلے کا یقین. دوسری پارٹی جو ہے وہ کیا کہتی ہے؟ وہ یہ نہیں کہتی, وہ کہتی ہے سب صحیح ہے, لیکن ہمیں اپنے اعمال سے خوف آتا ہے, ہمارے اعمال ٹھیک نہیں. تو اگر واقعاً آپ کو اپنے اعمال سے خوف ہے تو خوف کے آثار مرتب ہونے چاہیے نا. اگر مجھے واقعاً اپنے اعمال کا خوف ہے تو اعمال ٹھیک ہونے چاہیے. اعمال بھی ٹھیک نہیں کرتے پھر کہتے ہیں ہمیں موت سے خوف ہے, یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی. موت سے نہیں ڈرنا چاہیے, موت کے بعد کے مرحلے سے حتماً ڈرنا چاہیے. اس لیے کہ دو مرحلے ہیں, ایک مرحلہ ہے برزخ موت کے بعد کا, اور ایک قیامت. یہ جو برزخ ہے یہ عالم مثال ہے. میں نے خواب میں بھی اب کلرز کیا تھا. خواب کبھی کبھار کیا ہوتا ہے؟ تھوڑا سا سوئے لگتا ہے بہت سوئے, کبھی کبھار الٹ ہو جاتا ہے, لگتا ہے بہت سوئے ہیں تھوڑا سا سوئے ہوتا ہے. یعنی کہ عالم مثال کا عالم مادہ کے وقت سے کوئی ربط نہیں. دوسری جانب آئمہ نے جن لوگوں کی شفاعت کا ذمہ لیا ہے دو شرطیں, دو باتیں کی. ایک, اگر تمہارا خاتمہ بال ایمان ہوا تو شفاعت کریں گے, کیونکہ کافر کی شفاعت کا کوئی وعدہ نہیں, ایمان ہونا چاہیے. دوسرا فرمایا ہم روز قیامت کی شفاعت کی گارنٹی لیتے ہیں قبر تمہارے اوپر. یہ یاد رکھیے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے مکتب میں کوئی مقام ایسا نہیں ہے کہ جہاں اہل بیت نے ہمیں شفاعت کے ذریعے سے گناہوں کی چھوٹ دی ہو کہ تم کر لو ہم دیکھ لیں گے, ایسا کوئی مکتب نہیں. اہل بیت کا مکتب وہ نہیں ہے کہ جو آپ کو عذاب الہی کے مقابلے میں اطمینان دلا دے کہ تم ٹینشن نہ لو ہم دیکھ لیں گے, ایسا نہیں. تو پہلا مرحلہ تو خود ایمان ہے, دوسرا مرحلہ عذاب. عذاب کے بھی دو مرحلے, ایک وہ ہے جو کہ قبر میں آنا ہے. اب خود قبر عالم مثال ہے, اس کے وقت کا کچھ معلوم نہیں ہے. ہم اس گمان میں رہتے ہیں, خصوصاً ہمارے بعض شعرا, انہوں نے ایک عجیب سی فضا بنا دی ہے, ایسا لگتا ہے جنت مفت میں بٹ رہی ہے. اتنی فری نہیں ہے جنت, اور اگر فری ہو بھی تب بھی اس فری ہونے کا معنی یہ نہیں ہے کہ ہمیں گناہوں کی اور خطاؤں کی چھوٹ مل گئی ہے. ایسا کوئی چیز مکتب اسلام میں اور آئمہ کے مکتب میں نہیں ہے, فری کی کوئی جنت نہیں ہے. اب اہل بیت علیہ الصلاۃ والسلام نے اسی لیے فرمایا کہ قبر کا انتظام کر کے جاؤ. یہ جو تصور ہے کہ جی بالآخر تو ہم پہنچ ہی جائیں گے, بالآخر پہنچ جائیں گے, تھوڑا سا عذاب ہوگا, تھوڑے سے عذاب کے بعد پھر بالآخر پہنچ جائیں گے ہم جنت میں, اگر قرآن کا آپ دقیق مطالعہ کریں تو یہ الفاظ آپ کو یہودیوں کے ملیں گے۔ یہودی علماء لوگوں کو یہ کہتے تھے، بھائی ٹینشن، یہودی رہو بس، پریشان نہیں ہو، باقی یہودی مرو گے تو اگر تم نے کچھ گناہ بھی کیے ہوں گے تو تھوڑا سا عذاب ہوگا، اس کے بعد تم جنت میں پہنچ جاؤ گے۔ جا کر مطالعہ کر کے دیکھ لیجئے، یہ یہودی ہو۔ اور اللہ نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ کہا تم نے کیا اللہ سے کوئی وعدہ لیا ہوا ہے؟ مکتب اہل بیت اللہ کے عذاب کو ہلکا دکھانے والا یا مذاق اڑانے والا نہیں ہے۔ مکتب اہل بیت اس کو الٹ، اہل بیت خود بھی عذاب کی آیات سن کر رنگ ان کے متغیر ہو جاتے تھے، اور قرآن نے مومنین کی صفت بھی یہ بیان کی ہے، اور اللہ کا عذاب ایسا ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ اور بس ایک منزل یہ دے رہا ہوں، اس کو سمجھا اور آپ کی زحمتوں کو تمام کروں۔ عالم مثال کیفیت کیا ہے؟ کیفیت یوں سمجھیے کہ دنیا کا پہلا مقتول، پہلا مدفون جناب حابیل علیہ السلام، عین ممکن ہے کہ قیامت کے دن جب انہیں اٹھایا جائے قبر سے، پوچھا جائے کہ ہاں بھائی کتنے عرصے رہے، تو ہو سکتا ہے وہ جواب دے ابھی تو مجھے دفن کیا تھا، میں ابھی دفن ہوا تھا۔ اور عین ممکن ہے قیامت برپا ہونے سے ایک منٹ پہلے جس کو دفن کیا گیا ہو، اور دنیا میں دنیا کے ٹائم کے حساب سے اس کے ایک منٹ بعد قیامت آ جائے، لیکن جب قیامت آنے کے بعد اسے اٹھایا جائے تو وہ یہ کہے مجھے تو صدیاں گزر گئیں۔ لہذا اس خوش فہمی میں کوئی نہ رہے کہ ہم چونکہ قیامت کے وقت کے پاس ہیں ہمیں تھوڑا ٹائم لگے گا، ایسا کچھ نہیں ہے، وہاں کا ٹائم الگ ہے، بالکل جیسے خواب میں ہوتا ہے۔ خواب ایک مثال ہے اس کی، اس لیے اس طرح کا کوئی خیال دن میں نہ لائیں۔ قیامت کے بارے میں جو اللہ نے ایک اندازہ دیا ہے خالی، وہ کیا ہے؟ کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایک دن کی مقدار 50,000 سال۔ اب اگر کوئی اس اندازے کو لگا کر یہ کہے کہ ٹھیک ہے چلو جی آپ کو 50 دن لگ جائیں گے، 50 کو 50,000 سالوں سے ملٹی پلائی کریں تو پتہ لگے گا کتنا ٹائم لگے گا۔ ایک تو مرحلہ یہ ہے، دوسرے مرحلے پہ آ جائیں، چلیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عذاب ہوگا اور وہ دنیا کے ہی نا، دنیا کے ہی 5 منٹ کا عذاب، بڑا آسان لگتا ہے کہ چلو جی 5 منٹ تو گزر ہی جائیں گے۔ لیکن روایات نے کیا بتلایا؟ روایات نے کہا کہ یہ جو دنیا کی آگ ہے، دنیا کی آگ، یہ برزخ اور قیامت کی آگ سے 70 گنا کم ہے، یعنی اس آگ کو 70 ٹائم ہم نے کم کیا ہے تو دنیا کی آگ ہے۔ اب جب ہم یہ روایت پڑھتے ہیں تو ہمیں بڑی خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ دنیا کی آگ سے مراد وہ ماچس تیلی کی یا چولہے کی آگ ہے، ہرگز نہیں۔ دنیا کی آگ سے مراد وہ آگ ہے جو دنیا کے اندر پائی جاتی ہے، اور دنیا کے اندر وہ آگ پائی جاتی ہے جو زمین سے لاوے کی صورت میں باہر نکلتی ہے اور سیکنڈوں میں پتھروں کو پگھلا دیتی ہے۔ کم از کم بھی 1000 ڈگری سے اوپر اس کا ٹیمپریچر ہوتا ہے، 1000 ڈگری سے اوپر۔ اب آپ 1000 ڈگری ہی لے لیں تھوڑی دیر کے لیے، 1000 ڈگری کو آپ 70 ٹائمز کریں کتنا بنے گا؟ 70,000 گنا، 70,000 ڈگری سینٹیگریڈ، 70,000 ڈگری گیٹ سوچ سکتے ہیں ہم؟ اب کوئی آپ مجھ سے کہہ دے کہ آغا صاحب یہ 5 منٹ کے لیے 70,000 ڈگری، خدا کے لیے اللہ کے عذاب کو مذاق نہ سمجھیں، لہجے بھر کے لیے بھی، لہجے بھر کے لیے بھی اللہ کے عذاب کا کوئی متحمل نہیں ہو سکتا۔ لہذا عذاب الہی سے ڈرایا گیا ہے، موت سے نہیں ڈرایا۔ اور جو عذاب الہی سے ڈر جائے وہ اپنے ایمان، اپنے اعمال پر غور کرتا ہے، اور جو ایمان کی ڈوری ہاتھ میں تھامے رکھے وہ مرتا نہیں ہے، موت کے دروازے سے گر کر شہادت کی منزل پر فائز ہو جاتا ہے۔ جو شہید ہے وہ زندہ، شہید بھی زندہ، شہید کے نام بھی زندہ۔ کربلا خود بھی حیات دیتی ہے اور اپنے سے منسوب شخصیات کو بھی زندہ رکھتی ہے۔ جن شخصیات کو کربلا نے حیات عطا کی ہے اور ان کے ناموں کو بھی حیات عطا کی ہے، ان میں جہاں بہت ساری قربانیاں ہیں، انہی میں جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دو بیٹوں کی قربانی۔ حق ہے جناب زینب سلام اللہ علیہا اور ان کے فرزندوں کا کہ انہیں یاد کیا جائے، ان کی ماں کو ان کا پرسہ دیا جائے، اس لیے کہ یہ شہزادے وہ ہیں کہ جنہیں کربلا سے پہلے امام حسین کا فدیہ کیا گیا. روایات میں ملتا ہے کہ جناب عبداللہ نے ان کو روانہ نہیں کیا تھا کیونکہ آپ خود مریض تھے اور آپ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید امام حسین بھی اپنے ارادے کو بدل لیں، لیکن جب انہیں اطلاع ملی تو امام مدینہ چھوڑ چکے تھے. دونوں شہزادوں کو لے کر پہنچے اور ایک مرتبہ پھر امام خود بیمار ہے لہذا جا نہیں سکے، بیٹوں کو لے کر گئے ہیں، امام حسین سے بات کی، شاید مولا مان جائے. جب دیکھا کہ نہیں، مولا اب جانے پر مصمم ارادہ کر چکے ہیں، فرمایا مولا اگر اب آپ جانا ہی چاہتے ہیں میرے ان دونوں بیٹوں کو لے کر جائیں، اور کہیں اگر مشکل وقت پیش آ جائے تو ایک میری جانب سے فدیہ، ایک جناب زینب کی جانب. کربلا سے پہلے انہیں فدیہ کر دیا گیا. لہذا اب جب عاشور کا دن آیا ہے اور انصار ایک ایک کر کے شہید ہو رہے، تو بعض انصار ایسے بھی ہیں جن کے گھر والے، کسی کی بیٹی، کسی کی بیوی، کسی کی ماں اہل بیت کے ساتھ ہے. تاریخ نے لکھا ہے کہ ایسے کسی بھی انصار کی خبر جب آئی ہے جناب زینب نے جا کے اس کے گھر والوں کو پھرسا دیا. لہذا جناب وہاب قلبی کی ماں اور بیوی کو جناب زینب پرسا دے رہے. بنی ہاشم کا پہلا شہید جناب علی اکبر، حسین کا بیٹا پہلا ہے، بنی ہاشم کا پہلا جنازہ جناب علی اکبر کا آیا ہے. لہوف نے لکھا ہے کہ جناب علی اکبر کی اطلاع ملنے پر جناب زینب حتی خیمے سے باہر آ گئے، اس لیے کہ حسین کا بیٹا شہید ہوا. حسین کا بیٹا شہید ہوا، بی بی خیمے سے باہر نکل آئی ہے. جب امام حسین کو اطلاع ملی، واپس آ کر آپ نے جناب زینب کو خیمے میں واپس بھیجا. اپنے بیٹوں کو بعض روایت میں خود آمادہ کیا، حتیٰ کفن گلے میں ڈال دیے اور بار بار کہہ رہی ہیں تم ابھی تک گئے نہیں. بچے کہہ رہے ہیں ماں ماموں اجازت نہیں دے رہے. لیکن ایک مرحلہ وہ آیا جب بچوں کی بے قراری دیکھ کر امام حسین نے دونوں شہزادوں کو اجازت دے دی، ایک کو جناب عباس نے، ایک کو جناب امام حسین نے سوار کیا. دونوں شہزادے پہنچے. علی کے نوازے جعفر تیار کے پوتے ہیں، ایسا حملہ کیا ہے مل کر کہ جنگ کا نقشہ پلٹ گیا. انہوں نے دیکھا کہ جب تک یہ شہزادے ایک ساتھ لڑتے رہیں گے صرف ہمیں ہی مارتے رہیں گے، لہذا پیچھے سے ایک لشکر بلا کر ایک بڑا حملہ کر کے پہلے دونوں کو جدا کر دیا. جب دونوں بھائیوں میں فاصلہ طے ہوا ہے، پھر بھی دیکھا کہ ان کے حملوں میں کمی نہیں آ رہی تو دھوکہ دیا گیا. انہوں نے کہا وہ قتل ہو گیا، انہوں نے کہا یہ قتل ہو گیا. ذرا سی شہزادوں کی آنکھ چکی ہے، تلواروں کی ضربتیں لگی ہیں. شہزادے جب گھوڑوں پہ نہ ٹھہر سکے، ایک مرتبہ آواز دی. ایک ہی وقت میں امام حسین بھی چلے، جناب عباس بھی چلے ہیں دونوں کے جنازے لینے کے لیے. روایات یہ کہتی ہے کہ اس سے پہلے کے جنازوں تک کیوں، اس لیے کہ یہ دونوں شہزادے جنگ لڑتے ہوئے بہت دور تک گئے. جتنی دیر میں حضرت عباس اور حضرت امام حسین پہنچے تو دیکھا دونوں ہی شہزادے دنیا سے جا چکے ہیں، جامع شہادت نوش کر چکے ہیں. جناب امام حسین نے بھی گریہ کیا، حضرت عباس نے بھی گریہ کیا. بھانجوں کے لاشیں اٹھانا آسان کام نہیں ہے. اب دونوں بھائی دونوں بھانجوں کے لاشیں لے کر آ رہے ہیں تو شاید دونوں یہی سوچ رہے تھے وہ زینب جس نے ہر لاش کا استقبال کیا ہے دروازے پر ملے گی تو کیسے بیٹوں کے لاشیں دیں گے. لیکن تاریخ نے کہا جب منظر دیکھا کہ جب یہ دونوں شہزادوں کے لاشیں پہنچے ہیں تو ہر بی بی آئی ہے، ارے زینب کبرا کے بیٹے ہیں، گھر کے اجالے ہیں، امام حسین علیہ السلام کی آنکھوں کے تارے ہیں، اب ہر بی بی آئی ہے. لیکن جب پہنچے ہیں جنازے تو دیکھا ہر جنازے کو لینے والی جناب زینب موجود نہیں.
نہیں ہے. کہا جناب زینب اماں فضہ زینب کو بلاؤ, شہزادے آئے ہیں. جناب فضہ دوڑی دوڑی گئی ہیں, جناب زینب کے خیمے میں وارد ہوئی, منظر یہ دیکھا کہ میری بی بی حالت سجدہ میں ہے, دعا کر رہی ہے بار الہ تو میری اس قلیل سی قربانی کو قبول کر لینا. جناب فضہ نے آواز دی, کہا بی بی تمہارے دونوں بیٹے شہید ہو گئے ہیں, اپنے بچوں کا جنازہ لینے کے لیے نہیں آؤ گے. ایک مرتبہ دیکھا جناب زینب کی دعا تبدیل ہو گئی, پروردگار تیرا شکر ہے تو نے زینب کی قربانی کو قبول کر لیا.